جب یہ بات روزوں کے بارے میں کہی گئی ہے تو خود قرآن نے بیان کر دیا کہ مسلمانوں یہ روزے ایک ابدی شریعت کے طور پر تم پر لازم کیے گئے ہیں، کوئی نئے آج تم پر نہیں کیے گئے، تم سے پہلوں پر بھی یہی نازل کیے گئے تھے۔ تو یہ گویا بتا دیا کہ اس کی نوعیت ایک ابدی حکم کی ہے، اس میں بتا دیا کہ ایک مخصوص قوم ہے جو مخاطب ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ سورہ انفال میں جنگ احد پر تبصرہ ہو رہا ہے، تو وہ جنگ احد پر تبصرہ ہے نا، جنگ 1965 پر تو نہیں ہے، اس کو تو وہی رہنا ہے، اس میں کیا غلطی ہوئی تھی دیکھا جائے گا، مسلمانوں نے کس طرح درے کو چھوڑ دیا تھا اس کا جائزہ لیا جائے گا، اس غلطی پر ان کو کیا تنبیہ کی گئی اس کو دیکھا جائے گا، اور اس کا میسج کیا ہوگا، اس کے اندر سے میسج یہ ہمیں مل جائے گا کہ جب کبھی بھی کسی موقع کے اوپر آپ کو کوئی حکم دیا جاتا ہے جنگ کے میدان میں، تو آدمی کو اپنا مورچہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی اس میں جو درے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، اصل میں درے ہی کو چھوڑنا منع ہوگا، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ابدی نہیں رہتی۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کو جب آپ اس کے اندر رکھ کے دیکھتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کیا چیز وہاں رہ گئی ہے اور کیا چیز ابدی نوعیت اختیار کر گئی ہے، اس میں کوئی قطن کسی درجے کا ابہام نہیں ہوتا۔ کوئی مثال آپ لے لیجئے، یہ آیت آپ خود قرآن مجید میں نکالیے، یہ تتخذ الیہود والنصارٰی جو ہے اس کے پیچھے ایک پورا کا پورا کلام ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ مسئلہ کیا ہوا ہے، کیسے حق واضح کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو پیچھے ساری بات بیان ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اب یہ حکم دیا جا رہا ہے، وہ اب ہو گیا ہے، یعنی ہم نے بھی یہود و نصارہ پر ایسے ہی حق واضح کر دیے، ہم نے بھی پیغمبرانہ طریقے سے دعوت ان تک پہنچا دی ہے، ہم نے بھی ان کے سارے اعتراضات کا جواب دے دیے، اور ہم بھی سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان یہود و نصارہ کو حق بالکل معلوم ہو چکا ہے، اس کے باوجود یہ انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تو وہاں پیچھے یہ بتا رہے ہیں کہ ان پر بات واضح ہو گئی، یہ اس سے پہلے انتظار کر رہے تھے، ان کے پاس ان کے پیغمبروں کی بتائی ہوئی تعلیم موجود تھی، پھر رسول اللہ نے آ کے ان کو بات بتائی ہے، ان کے سوالوں کا جواب دیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے آیات بینات دکھائی ہیں، اس سب کچھ کے باوجود یہ دشمنی پر اڑے ہوئے ہیں اور اب یہ ضد اور ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ یہ پس منظر ہے جس میں یہ بات کہی گئی۔ تو جب آپ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ان پر قتال فرض کر دیا گیا ہے، تو اس کو بھی دیکھیں کہ وہ کس پس منظر میں کہا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کو گھروں سے نکال دیا گیا تھا، یہ وہ مظلوم ہیں کہ جن کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی تھی، اب جب ان کو ایک ریاست حاصل ہو گئی ہے تو اللہ نے ان کو اذن دے دیا ہے کہ یہ جائیں اور جا کر قتال کریں، اور ان پر اب یہ قتال فرض کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جس پس منظر میں وہ ظلم ہوا ہے، جس جگہ پر ہوا ہے، اس سب کچھ کے لحاظ سے حکم کو بیان کیا جائے گا۔ تو سیاق اور سباق اس کو واضح کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اٹھیں گے اور اٹھ کر یہ کہیں گے کہ یہ وہاں رہ گیا ہے اور یہ کہیں اور رہ گیا ہے، اس کو پوری طرح اس کے سیاق و سباق کانٹیکسٹ میں رکھ کے بتا دیں گے کہ جناب اس حکم کی نوعیت یہ ہے، یہ اس کی نوعیت۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایک حکم کو اگر آپ لے لیں تو ہر حکم آپ کو یہ بتا دے گا کہ یہ کس جگہ پر بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ توبہ ہی کو پڑھ لیجئے، ایک قدم اوپر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین کے لیے اب موت کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے، دو آیتیں نیچے بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے بارے میں یہ معاملہ نہیں ہوگا، پھر اس کے وجوہ اسباب بتایا جا رہے ہیں، پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان اہل کتاب کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا، اس کی تین وجہ بیان کی ہیں وہاں پہ۔ تو آپ ان سب وجوہ کو نظر انداز کر کے صرف اہل کتاب دیکھ لیں اور اس کے بعد دنیا میں جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ بلکہ یہاں تک ہے کہ جو اہل کتاب قرآن کے مخاطب ہیں، یہ مشرقی عیسائیت کے اور مشرقی یہودیت کے اہل کتاب ہیں، جو مغربی عیسائیت اور مغربی یہودیت عیسائیت ہے، بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں کہ وہ اپنے قانون اصول میں مختلف ہیں۔ مثلا مغربی عیسائیت میں کفارے کا عقیدہ پایا جاتا ہے، مشرقی عیسائیت میں نہیں پایا جاتا۔ قرآن مجید خالی ہے بالکل اس سے، آپ پورا قرآن پڑھ لیں، وہاں کے اہل کتاب جو ہیں ان کے یہاں کفارے کا عقیدہ نہیں پایا جاتا۔ اچھا، شریعت ختم کر دی ہے موجودہ مشرقی مغربی عیسائیت نے، مشرقی عیسائیت جو تھی نستوری عیسائیوں کی، ان کے یہاں شریعت ختم نہیں کی گئی۔ تو قوم مختلف ہے، ان کے عقائد مختلف ہیں، ان کے نظریات مختلف ہیں، اس کو سمجھے بغیر کیسے گفتگو کی جا سکتی ان کے بارے میں، ہو نہیں سکتی۔ دیکھیے یہ جو آیتوں کے اوپر کہیں میم لکھا ہوتا ہے، کہیں سواد لکھا ہوتا ہے، کہیں سواد لام یہ لکھا ہوتا ہے، یہ قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ پرانی پنکچویشن ہے۔ یعنی موجودہ زمانے میں آپ پنکچویشن کے لیے کوما، کولن، فل سٹاپ یہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ جو سمبلز ہیں یہ لوگوں نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے، جیسے آپ پنکچویٹ کرتے ہیں کسی عبارت کو، تو پنکچویشن کے طور پر لگائے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہاں رک جانا چاہیے، یہاں اگر آپ نے جملے کو آگے ملا دیا تو اس کے مفہوم میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ تو چونکہ ایسے لوگ جو عربی نہیں جانتے ان کو بھی قرآن پڑھنا ہوتا ہے، تو یہ تیسری صدی میں یہ اوقاف لگائے گئے، ان کو اوقاف کہتے ہیں، یہ پنکچویشن ہے، یہ کوئی نہ خدا کے نازل کرتا ہے نہ رسول اللہ کے لگائے ہوئے ہیں، اور ان میں آپ چاہیں تو تبدیلی کر لیں، چنانچہ آپ کا جو قرآن ہے یہاں جو چھپتا ہے اس میں یہ اور ہوتے ہیں، جو مراکش وغیرہ میں چھاپتے ہیں اس میں بالکل اور ہیں، اور جو سعودی عرب سے اب چھپ کے آ رہا ہے اس میں بالکل اور ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے سمبل اس میں تیار کر لیتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ موجودہ زمانے میں جو پنکچویشن اب ایجاد ہو گئی ہے قوم فل اسٹاپ کی، آپ وہ اختیار کر لیں، یعنی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ الف لام میم کا مطلب ہے کہ یہ سورہ الف لام میم ہے، اس کا نام یہی ہے جو اللہ نے نام رکھا ہے۔ سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ اللہ کا رکھا ہوا نہیں ہے، یہ تو صحابہ کرام نے اس سورہ کے بارے میں شروع شروع میں یہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھئی یہ وہ جو سورہ ہے نا جس میں وہ گائے والا واقعہ آیا ہے، تو یہ جملہ آہستہ آہستہ بولتے بولتے اس کا نام سورہ بقرہ ہو گیا۔ چنانچہ بہت سے آپ کو قرآن مجید ملیں گے دوسری جگہوں کے جن میں سورتوں کے یہ نام نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے قرآن میں جو ہندوستان میں ہے، سورہ 17ویں سورہ کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، عرب میں جو قرآن چھپتا ہے اس میں 17ویں سورہ کا نام سورہ اسراء ہے، آپ کے ہاں جو قرآن چھپتا ہے اس میں ایک سورہ کا نام سورہ دہر ہے، جو عرب میں قرآن چھپتا ہے اس میں اس سورہ کا نام سورۃ النسان ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں نے رکھ لیے ہیں نام۔ اللہ تعالیٰ کے جو رکھے ہوئے نام ہیں سورتوں کے، جو رکھے ہیں جن سورتوں کے انہوں نے، وہ یہ حروف مقطعات ہیں۔ پہلی بات یہ کس بنیاد پر رکھے گئے ہیں؟ جو عربی زبان ہے اس کا رسم الخط قدیم عبرانی ہبریو رسم الخط ہے، اور قدیم ہبریو رسم الخط میں جو الفابیٹس ہیں، حروف ہیں، یہ اصل میں چیزوں کے نام ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جو نون ہے تو یہ مچھلی کا نام ہے، اور مچھلی کی شکل میں لکھا جاتا تھا، تو یہ تمام حروف کے معنی ہیں۔ یعنی الف جو ہے یہ گائے کے سر کی شکل میں لکھا جاتا تھا، اسی طریقے سے میم پانی کی لہر کی شکل میں لکھا جاتا تھا۔ اب بھی یہ چینی وغیرہ مختلف جو زبانیں ہیں ان میں اسی طریقے سے چیزوں کی تصویریں بنا کر حروف بیان کیے جاتے ہیں۔ انہی کے بعد میں یہ جو آپ کہتے ہیں نا، جیسے جیم ہے آپ کا، تو یہ اصل میں قدیم عبرانی میں جیمل ہے، جیمل کہتے ہیں اونٹ کو، تو جیم جو تھا بالکل اونٹ کی شکل میں بنایا جاتا تھا، یعنی اس سے طریقے سے رسم الخط ڈیولپ ہوا ہے، تو یہ اسی سے اس کے نام رکھ لیے ہیں۔ تو دیکھیے جس صورت میں حضرت یونس کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کا ذکر ہے اس کا نام ہے سورہ نون، وہ نون چونکہ، بالکل اسی طرح۔ تو یہ حروف جو ہے یہ صورتوں کے نام ہیں، اور نام رکھے گئے ہیں کسی واضح اس طرح کی مناسبت کی بنیاد کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ تمام انبیاء، تمام مسلمان دیگر انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، مگر عمومی رائے یہ بھی ہے کہ تمام پچھلی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، اب ان کتابوں کو پڑھنا گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی کہ ان کتابوں میں تھوڑا بہت رد و بدل ہوا ہے، لیکن یہ بہت معمولی ہے، یعنی یہ صرف چند مقامات ہیں جن پر اس طرح کا رد و بدل ہوا ہے۔ تو ان کو قرآن کی روشنی میں پڑھنا چاہیے، قرآن اس رد و بدل کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہے، ورنہ یہ خدا کی کتابیں ہیں، ان کے اندر بڑی روشنی ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ تورات میں جس شاندار طریقے سے توحید بیان ہوئی ہے کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ دین کی حکمت جس طرح انجیل میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے بیان کیا، اس سے آدمی کی روح تازہ ہو جاتی ہے۔ قرآن جگہ جگہ ان کا حوالہ دیتا ہے، قرآن کوٹ کرتا ہے باقاعدہ، قرآن کہتا ہے کہ جا کے اس کو دیکھو، اس میں ہم نے یہ بات لکھی ہے۔ تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ ان کتابوں کو پڑھنے سے کوئی گمراہی، البتہ قرآن کی روشنی میں پڑھی، اس لیے کہ ہمارے پاس اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مستند ترین متن ہے وہ قرآن ہی۔ یہ عورت کی امامت کا مسئلہ ہے جی، یہ کافی زیر بحث رہا ہے۔ عورت کی امامت کے بارے میں پہلے تو میں آپ کو چند اصولی باتیں عرض کر دوں کہ یہ اصل میں کوئی حرام حلال کا مسئلہ کبھی نہیں رہا۔ مسلمان فقہا علماء کے ہاں اس میں ہمیشہ سے دو آرا رہی ہیں، اور بہت کم لوگوں کے یہ علم میں ہے کہ امام شافعی کے جو دو مشہور شاگرد ہیں ابو ثور اور مزنی، یہ دونوں بالکل وہی حیثیت رکھتے ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف اور امام محمد کو حاصل ہے۔ دونوں عورت کی امامت کے قائل ہیں، دونوں کے دونوں، اور یہ بات تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ اگر فقہ کی کتابوں میں سے بدایت المجتہدی کو اٹھا لیں اور اس میں امامت کا باب نکال لیں، تو انہوں نے ان کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مانتے ہیں۔ یہ جو آپ کے بڑے مشہور مفسر ہیں، آپ نے اکثر نام سنا ہوگا طبری، یہ خود ایک فقہ کے مکتب فکر کے امام بھی ہیں، یہ بھی عورت کی امامت کے قائل رہے ہیں۔ تو یہ کبھی بھی کوئی حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہوا، اجتہاد کا مسئلہ ہے، اور اس کے بارے میں فقہا آراء قائم کرتے رہے ہیں۔ زیادہ تر فقہا عورت کی امامت کے قائل نہیں ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں اہل علم میں جو ہمیشہ سے اس کے قائل رہے ہیں۔ عورت کی امامت کرے اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں، کبھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ عورت مردوں کی امامت کرے، یہ جن لوگوں کے میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں، یہ اس کے بھی قائل ہیں، یعنی مطلقاً اجازت دیتے ہیں اس بات کی۔ تو اس وجہ سے اس کو حرام حلال کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، پسند ناپسند کا مسئلہ ہے. اور مسلمانوں کی ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے کہ ان میں عام طور پر مرد ہی امامت کراتے ہیں. میرا خیال ہے جاری رہنے دیجئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ نماز عبادت کا معاملہ ہے. خواتین کو اگر بہت شوق ہے تو اپنی مسجدیں بنا لیں اور اس میں امامت کرائیں، اس سے بھی کسی کو کوئی انکار نہیں. لیکن اس کو حرام حلال کا مسئلہ بنانا، اس کو ایک کفر ایمان کا مسئلہ بنانا، یہ دور جدید کے بے علم لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے. ورنہ تمام جلیل القدر فقہا کے ہاں یہ بڑی سادہ فقہی بحث ہے. سب یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی چیز رسول اللہ سے ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نے اجتہاد کرنا ہے. سب کے سب اس معاملے میں بحث کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح کہ ہم آپ ایک دوسرے کے بارے میں کوئی علمی عقلی بحث کرتے ہیں، ایسے ہی بحث کر کے اپنی رائے دیتے ہیں.